الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حکیم الامة مولانا شفیع تھان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت کی ہے ایک چیز کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے اپنے اس واعظ میں جو دو بار تین بار سے پڑھ رہے ہیں. ثناء میں الکمال فی الدین للرجال، اس میں سب سے پہلے جو بات فرمائی ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا عجیب واعظ ہے حضرت کا، بہت طویل واعظ ہے اور اس قدر اس میں علوم اور عجیب عجیب باتیں ہیں کہ حیران کن ہے، لیکن ہے سب قرآن و حدیث سے. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ آخرت کا ارادہ کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے. جو بڑا مقصود ہے، اصل مقصود ہے، وہ ہے ارادت الآخرت، آخرت کو مقصود بنا لیں. قرآن پاک کی آیت پہ غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ دیکھو تم اپنا مقصود بنا آخرت. ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيا وهو مؤمن. اسی طرح سے اور آیات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو تو بس ایک ہی مقصود ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، اللہ تعالی راضی ہو جائے، یہ مقصود ہونا چاہیے. تو یہ ایک بات فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی کہ چونکہ دین مقصودیت میں سب سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے، پھر اس کا طریق بھی متعین ہے. یہ نہیں ہے کہ طریق میں کوئی شک شبہ ہو یا کوئی دو طریق ہو، ایک ہی طریق ہے. طریق تو بس ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورے پورے چلنا، اپنی مرضی اپنی رائے نہ چلانا، اللہ کے حکموں پر پورے پورے چلنا اور اللہ کی یاد میں لگے رہنا. اس کے سوا کوئی طریق ہے ہی نہیں. اور یہ طریق ہے سہل، انتہائی سہل ہے، اتنا سہل ہے کہ اس پہ ہونے میں آسانی ہے اور اس سے ہٹنے میں مشکل. ہماری جتنی مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے، اور اتنا آسان، متعین، کوئی اس میں شبہ نہیں، کوئی اشکال نہیں، کہیں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف بھی نہیں کہ طریق کے بارے میں کیا اختلاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورے پورے چلنا، یعنی گناہ بالکل نہ ہو. اس میں تو کوئی بھی بڑے سے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا. تو یہ بات، دو باتیں ہوئیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دین کے کاموں پر جو نتیجہ برآمد ہونا ہے، یعنی آخرت ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، یہ ضرور بالضرور ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ تم اگر آخرت کے لیے کوشش کرو گے، ہم تمہاری کوشش کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، ہم کامیاب کریں گے. وہی قاتل ہیں، اصل میں تو وہی سب کچھ کراتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. دنیا کی کوششوں میں یہ نہیں فرمایا، دنیا کی کوششوں میں فرمایا کہ تم کرو گے کوشش، ہم ممکن ہے تمہیں دے دیں، ممکن ہے نہ بھی دیں. چنانچہ یہ مشاہدہ بھی ہوتا رہتا ہے، کتنی کوششیں ناکام جاتی، لیکن دین میں اگر صدق دل سے اور صحیح طریقے سے وہی کوشش کرے تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ پھر ایک عجیب بات فرمائی کہ وہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دین پہ کام کرنے والوں کی، وہ ہے کیا؟ وہ ثمرہ ہے کیا؟ وہ چیز ہے کیا جو ملتی ہے؟ فرمایا وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے ذائقہ چکھا، جو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ ہر اس شخص کو مل جاتی ہے جو یہ ارادہ کرے کہ آخرت ہمارا مقصود ہے. اور اس کے بعد ایک شرط ہے دیکھیے، کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو، تم واقعی یعنی یہ سمجھتے ہو کہ آخرت ہی مقصود ہے، اس کو آخرت کو مقصود بنایا ہے، تو اس کی ایک علامت ہے. وہ علامت یہ ہے کہ مقصود میں ہمیشہ درجہ کمال کی طلب ہوتی، یہ خاصیت ہے. قصد، کوئی شخص بھی کسی چیز میں قصد کرتا ہے تو یہ نہیں چھوڑ دیتا کہ ذرا سا لے کے چھوڑ دیا، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئے. تو دین میں کیوں نہیں ہے ایسا؟ پتہ یہ چلا کہ دل میں قصد پورا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ورنہ تم اس میں کمال حاصل کرتے. پیسے کمانے میں کوئی بھی کسی فن میں ہو، اس کی مہارت میں کتنا کمال حاصل کرتا ہے. تو یہ ہے اس کا ٹیسٹ. یعنی کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہاں بھائی میرا مقصود تو آخرت ہے، لیکن مقصود آخرت ہے تو اس کے درجۂ کمال کی فکر کیوں نہیں؟ اس کے معمولی درجے پر قناعت کیوں ہے؟ یہ سب حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اس پر مجھے یاد آیا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کو مقصود نہیں بنانا اور آخرت کو مقصود بنا لینا. تو آخرت تو خیر بہت اچھی طرح سب کو معلوم ہے کہ آخرت سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا، آخرت کے عذاب سے بچ جانا. لیکن دنیا کی مذمت آئی تو دنیا سے کیا مراد ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا اور قرآن و حدیث سے یہی مطلب نکلتا ہے صاف کہ جہاں جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے اس سے مراد گناہوں والی زندگی ہے. ایسی زندگی جس میں گناہ نہ ہو وہ دنیا نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور اس کی ایک ثبوت تو بہت سی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بار بار فرمایا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب معاش فریضہ ہے. تو پتہ چلا کہ کسب معاش دنیا نہیں ہے، دنیا وہ ہے ایسی زندگی جس میں گناہ، اگر گناہ ہے تو وہ دنیا. آپ انٹرنیٹ کے اوپر گناہ کر رہے ہیں تو بھی دنیا. اصل تو مشکل یہ ہے کہ گناہ کی خراب خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی کرنے لگ جاتا ہے تو حس ختم ہو جاتی ہے، گناہ نہیں سمجھتا. یہ تو ذرا سا میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہا ہوں، بھائی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، انٹرنیٹ کے اوپر گیمز دیکھ رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، ارے اللہ کی نافرمانی ہے، تمہاری حس ہی ختم ہو گئی. اسی طرح سے کئی چیزیں نامحرموں سے باتیں کر رہے ہیں گھروں میں، یعنی اچھے اچھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے تو بڑے دیندار، لیکن رشتے دار عورت کے ساتھ وہ مرد بھی آ گئے، رشتے دار بہنوں بھی آ گئے، نندو سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ نہیں ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، آفس جانا چھوڑ دو، پڑھنا چھوڑ دو، لکھنا چھوڑ دو، ہرگز یہ مراد نہیں. بلکہ اس کے بارے میں تو بہت زیادہ احادیث ہیں، خود اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اس میں دی ہوئی ہیں کہ جو شخص اپنے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اس میں لگا رہتا ہے کسب معاش کی کوشش میں، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر. تو جہاں جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کو بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے دینی طبقے لوگوں سے اس طرح سے انداز سے دنیا کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز دنیا کو بھی چھوڑ دو. یہ غلط ہے، یہ مقصود نہیں ہے شریعت کا. اب مقصود اس کے باوجود حاصل نہ ہو اگر، یعنی آپ نے فرض کیجئے کہ کہا کہ میرا آخرت مقصود ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن مقصود حاصل نہیں ہوتا، اس کا سبب یہی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کو حقیقت میں مقصود نہیں بنایا، یا اس کے طریق کو نہیں سمجھا کہ شریعت کے حکموں کو بجا لانا اس کا طریق ہے، یا پھر کم ہمتی اور سستی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی، فرمایا کہ اس آیت میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں متقیوں کے، کیونکہ آخر میں یہ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے متقی. اور کیا صفات ان کی بیان فرمائی؟ کچھ ساری خوبی اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل خوبی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور قیامت کے دن پر بھی، اور فرشتوں کے وجود پر بھی، اور سب کتب سماویہ پر بھی، اور پیغمبروں پر بھی، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، اور نادار یتیموں کو، اور دوسرے غریب محتاجوں کو، اور بے خرچ مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہو، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو، اور زکات بھی ادا کرتا ہو، اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا عہد کر لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، یعنی جب کسی امر جائز کا عہد کر لیں، اور وہ لوگ مستقل مزاج رہنے والے ہیں، یعنی صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، چاہے وہ تنگ دستی ہو یا بیماری ہو یا قتال ہو مارکا ہو، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو متقی کون ہے. تاکہ ملومت رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں تمام دین کے احکام حقیقتاً آ گئے، تو ایسے لوگ متقی ہیں. تو یہ متقی کی تعریف فرمائی کس لیے، کس لیے بتائی؟ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم بھی متقی بنو، تو اس کے لیے تعریف کر یہ ہے اگر تم بننا چاہتے ہو متقی تو دیکھیے یہ بنو، یہ بھی ہے مطلب. اور ایک اور مطلب ہے، کیونکہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تقویٰ پیدا کرو اپنے اندر، اور اس کی تدبیر کیا بتائی کہ کونوا مع الصادقین. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ صادقین ہیں کون، کون ہے صادقین؟ یہ ہے صادقین. کیوں؟ متقین سے پہلے فرمایا اولئک الذین صدقوا، پتہ چلا کہ صادقین کی تعریف یہاں سے پتہ چلتی. اب یہ دیکھ لیجیے اس تعریف پر کون پورا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اور جگہوں میں بیان فرمائی ہے، اس کی شرح اور قصد و سبیل میں بھی ایسے لوگوں کی علامات لکھ دی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ صدق اور تقوی یہ کمال دین میں سے. اب سنیے اس میں سے پڑھتا ہوں. حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ صادق اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں، اور ان اوصاف میں تمام اجزائے دین کا ذکر اجمالاً آ گیا ہے. تفصیل سے تو نہیں آیا لیکن اجمالاً تمام اجزائے دین کا ذکر آ گیا، دین کا کوئی جز اس سے باقی نہیں رہا، یہ فرما رہے ہیں حکیم الامت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں، جن میں یہ اوصاف ہیں، وہی صادق اور وہی متقی. اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متقی کون شخص ہوا جس میں یہ سب چیزیں ہوں، یہی کمال دین، یہی دین کا کمال ہے. تو اس سے پتا چل گیا کہ صدق اور تقویٰ کی حقیقت کمال دین ہے. اگر کوئی شخص کہا جائے کہ متقی ہے تو وہ کمال دین اس میں ہوگا. کمال دین یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اس کی نظر ہوگی اور کبھی بھی اس حکم کے خلاف نہیں کرے گا، متبع سنت ہوگا وہ، کیونکہ اس کے لیے وہ جانتا ہے کہ میرے لیے تو ہر وقت یہ حکم ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو. ہاں جہاں عذر ہے وہ الگ چیز ہے. جب حق تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. حکیم الامت فرمایا کہ سارا مضمون بیان فرما کر آخر میں مہر لگا دی کہ یہ لوگ صادق اور متقی ہیں، کیونکہ یہ جو اوصاف بیان کیے گئے وہ تمام اجزائے دین کو جامع ہیں. تو اب یہ جملہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون متقون سے یہ مسئلہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ صادق اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں کامل ہو، جس کو کمال دین حاصل ہو، وہ ویسے بھی مطلوب ہے کمال دین، اس سے بھی ثابت کیا. اور یہ تقویٰ اور صدق کمال فی الدین کا نام ہے. کمال فی الدین کیا ہے؟ کہ تقویٰ ہو اور سچائی ہو. لہذا آیت مذکورہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا یعنی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا تھا کہ ملومت رحمۃ اللہ نے اس بات کے شروع میں ہی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ متقی بن جا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر اس کی تدبیر بتائی کہ کیسے بنو، وکونوا مع الصادقین، اور اس آیت سے لیس البر والی آیت سے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں، کون لوگ ہیں جو صادقین میں سے. تو معنی اس آیت کے یہ ہوئے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے معنی یہ ہوئے کہ خود اپنے کو کامل بنا لو دین میں اور کاملین کے ساتھ ہو جاؤ. اے مسلمانوں دین میں کامل ہو جاؤ، یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کا حکم ہوا. اب آپ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم، مرضی آپ کی، کمال کی کوشش واجب ہے دین میں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ آج بھی اسی حال میں ہیں جس میں کل تھے، کل آج بھی اسی حال میں ہیں جو ایک سال پہلے تھے، بلکہ بعض تو گرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں ضرورت ہے کمال کی، بزرگوں کی صحبت سے کچھ دین مل گیا، اب اس کے بعد بے اعتنائی کی، صحبت بھی چھوڑ دی، خط لکھنا بھی چھوڑ دیا. کہاں گئے آپ؟ نیچے گئے، بجائے اس کے کمال حاصل کرتے اور آگے بڑھتے نیچے چلے گئے. یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے. لیکن جو بندہ ثابت قدمی سے لگا رہے لگا رہے لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمال دین عطا فرماتے ہیں. دیکھیے کیسی بات ہے اس آیت کے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے معنی یہ ہوئے کہ اے مسلمانوں دین میں کامل ہو جاؤ. جب یہ حکم ہوا اللہ کا تو فرض ہوا یا نہیں ہوا بتائیے آپ؟ اللہ تعالیٰ ایک صراحتن ایک امر قرآن کی آیت میں، تو کیا وہ فرض نہیں ہو جاتا؟ فرض ہے. اسی لیے تقوی حاصل کرنا فرض ہے، تقوی میں کمال حاصل کرنا فرض ہے. جس کا طریقہ آگے یہ بتاتے ہیں کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کاملین کے ساتھ ہو جاؤ. صاحب جو طریقہ کمال حاصل کرنے کا حق تعالیٰ نے بتایا ہے، واللہ کوئی سالک کوئی محقق ہرگز نہیں بتا سکتا. یہ بات کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی کہ کاملین کے ساتھ ہونے سے کمال حاصل ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاصیت ہی ایسی رکھ دی ہے، بشرطے کہ وہ لوگ کاملین ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. اب دیکھیے سنیے، عجیب کمال تھے حکیم الامت، عجیب تھے، عجیب تھے. اس لیے واس پڑھیے آپ، اور تھوڑا سا پڑھیے، دس بھی پڑھیے، پانچ سر آدمی اشش کر اٹھتا ہے، یا اللہ یہ علوم ہے. لیکن ایسے سرسری نظر سے نہیں، ایسے پڑھیے جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں، غور کرتے ہوئے. فرماتے ہیں یہ بات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ کاملین کے ساتھ ہونے سے بھی کمال دین حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاملین کی معیت ہی معیت، محض معیت یعنی محض ساتھ ہونا یہ حصول کمال کے لیے کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ تم ساتھ تو ہو جاؤ بزرگوں کے، اللہ والوں کے، کاملین کو تلاش کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن ارادہ ہونا ضروری ہے، کوشش ہونی ضروری ہے. ساتھ ہونا ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاملین کی معیت ہی معیت، یعنی صرف معیت، محض معیت حصول کمال کے لیے کافی ہے. ممکن ہے بعض لوگ یہی سمجھے ہوں، مگر یہ صحیح نہیں. بعض لوگ سمجھے، بھائی قرآن کی تو آیت ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو صاف ہے کہ اگر تم کو تقوی اختیار کرنا ہے کمال دین یعنی، تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو بس کافی ہوگا. نہیں، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص سال ہر سال کاملین کے ساتھ رہے اور خود کچھ کوشش نہ کرے تو اس کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اصل طریق تو کمال فی الدین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ تم اعمال میں کمال حاصل کرو. اس کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت اکثر ہے. اگر تمہارا ارادہ ہی ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ ارادہ ہی کمال حاصل کرنے کا نہیں ہے تو لاکھ بزرگوں کے پاس پڑے رہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کوشش کرو کہ ہمیں کمال حاصل کرنا ہے دین، یعنی تقوی حاصل کرنا ہے. زبان تک کو جھوٹ سے نہیں روکتے، کیا کمال حاصل کرنے کی کوشش کر دو، جب چاہے جھوٹ بول دیا، حد ہوتی ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہو کر، افسوسناک بات. عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں، مرد جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ حالانکہ بہت ہی خراب چیز ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین آیا ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے اچھی چیز سے محروم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, بدل ہی نہیں سکتا. بولو جھوٹ, جہاں جھوٹ بولو گے ہر نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. فرمایا اعمال میں کمال حاصل کرنے کی نیت سے بزرگوں کے ساتھ رہو تو حاصل ہو جائے گا. اعمال میں کمال حاصل کرنا یہ ہے کہ طاعات کو بجا لاؤ اور گناہوں سے بچو, معاصی سے اجتناب کرو. چنانچہ آیت جو ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم والی آخر تک میں انہی اعمال کو کافی فرمایا ہے, ان کو فرما کر ان لوگوں کو متقی اور صادق ہونا بتایا ہے جو ان اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں, جس سے اعمال پر کمال کا مدار ہونا ظاہر ہو گیا. یہ کمال منحصر اس پر ہے کہ اعمال صحیح ہوں. قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بہت جگہوں پہ آیا کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو اچھا کرو, اچھا کرو. ہر جگہ احسن اعمال آیا ہے, دیکھو اعمال کی تحسین کرتے رہو, اعمال کو اچھے سے اچھا بناتے رہو, کوشش کرتے رہو, یہی ہے کمال دین. مگر اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں ہم کامل کیسے ہوں, کیونکہ کمال فی الاعمال یعنی اعمال میں کمال ہو جائے اس کی تحصیل میں ایک معنی پیش آ جاتا ہے, ایک روکنے والی چیز ہے, ایک روکنے والی چیز بھی. وہ روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے جو نفس ہے. نفس روکتا ہے, نفس نہیں کرنے دیتا. واقعی سچی بات ہے. میں ایک بات عرض کروں آپ کو, ہم لوگ یہاں دین کے لیے بیٹھتے ہیں, بچے بھی ماشاء اللہ دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے, دین کا سیکھنے سے بزرگوں سے تعلق رکھنا کافی نہیں ہے, دین کو سیکھنا چاہیے. دین کا ایک بڑا جز, میں ذرا سا اس سے ہٹ کے بتا عرض کر رہا ہوں, ایک ضرورت کی بات ہے. دین کا ایک بڑا جز یہ ہے کہ کسی کو کسی کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے, اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے ہر جگہ. دیکھیں میں ابھی آیا تو مجھے حمام جانا تھا, تو میں حمام گیا تو ماشاء اللہ حمام چمک رہا ہے, بہت صاف ستھرا. ان کے گھر والوں نے صاحب ان کے گھر والے بہت محنت اور بہت محبت سے اور بڑی ہی اکرام کے ساتھ اور سب سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر سب آنے والوں کی عزت دل میں رکھ کر سب اہتمام کرتے ہیں, تو بہت خوش ہوا دل بھائی ایک دم. لیکن اب ہوا تھا یہ ہے کہ حمام مجھے آخر میں پھر جانا پڑ جاتا ہے مکہ مکرمہ جانے سے. تو افسوسناک یہ ہے کہ ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حمام جاتے ہیں تو اتنی بھی ہمارے اندر عقل نہیں آئی کہ بھائی حمام کو سوکھا رکھنا ضروری ہے. دوسرا بندہ آئے گا تو کتنی مشکلیں پڑ جائے گا, اور وہ بہت جلدی میں ہے, اب کیسے سکھائے گا؟ اس کو سکھاتے سکھاتے پیشاب بھی ختم ہو جائے گا. چنانچہ اس طرح کی صورت آپ دیکھیے, ابھی ابھی تو اتنا عمدہ حمام ملا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب دوبارہ جاؤں گا تو پورا فرش گیلا, اوپر سے کموڈ گیلا, یہ گیلا. اللہ کے بندو, بچوں کو بھی سکھاؤ کہ جب تم حمام جاؤ تو حمام سے جب نکلو تو دوسرے آدمی کے لیے ویسی چمکتا اس کو چھوڑ دو. کہ اتنی سی بھی نہیں ہے, حس کی بات ہے. بس گئے اور آ گئے, بچوں کو سکھاؤ بچے ایسا نہ کرے. یہ کا طریقہ ہے کہ بچے جائیں گیلا کر کے آ جائیں, پھر دوسرا بندہ بیچارے کو ممکن ہے کہ اتنا تقاضا سخت ہو کے اس کا پیشاب پتہ ہو جائے, اس کو صاف کرتے کرتے. پھر ٹیشو ڈھونڈو, ٹیشو کو کرو اس کو, ایک بار میں صاف بھی نہیں ہوتا اتنا گیلا ہوتا ہے تو کموڈ. تو حیرت ہے, یہ دین بیان سننے والے مرد حضرات, مجھے عورتوں کا تو پتہ نہیں کہ عورتوں میں کیا حشر ہوتا ہے, لیکن مردوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو کیوں نہیں تمیز سکھاتے ہو, یہ کس طرح کا دین تم سیکھتے ہو؟ بعد میں لوگ شکایت کرتے ہیں آپ کے یہاں دین سیکھنے آتے ہیں یہ لوگ دین سیکھتے ہیں, بعد میں آتے ہیں اس کے بعد یہ حرکتیں کرتے ہیں. کتنی بار سننے کو مل جاتا ہے, یہ افسوس کی بات ہے. جب تم دین کی مجلس میں آ رہے ہو تو اتنا تو تم میں ہونا چاہیے. یہ جو حمام ہے یہ وہ حمام نہیں ہے جو پہلے پرانے زمانے میں ہوتے تھے. ان حمام کو صاف ستھرا اور سوکھا رکھنا ضروری ہے, ورنہ دوسرا آدمی جو بھی آئے گا اس کو تکلیف ہوگی. پہ ہے کہ بھائی دیکھو دین کو سیکھو, دین کا کمال حاصل کرو, اپنے بچوں کو کمال تک پہنچاؤ. یہ کیا طریقہ ہے کہ حمام کی صفائی تک نہیں پہنچی ابھی, بات کہاں سے دین آئے گا؟ حکیم الامت فرما رہے ہیں یہاں اس کتاب میں کہ اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں کامل کیسے ہوں, تو اس میں ایک بڑا معنی روکنے والی چیز آ جاتی ہے, اور وہ نفس ہے. کہ ہر عمل میں نفس تقاضا کرتا ہے شریعت کے خلاف کرنے کا. مثلا شریعت حکم دیتی ہے کہ جاڑوں میں بھی پانچوں وقت وضو کرو, نفس اس کی مزاحمت کرتا ہے. شریعت کا حکم ہے سالانہ زکوٰۃ ادا کرو, نفس مزاحمت کرتا ہے. رشوت سود سے بچو, حرام مال سے بچو, نفس چکر ڈال کے کسی نتیجے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. لالچ سے منع کیا گیا ہے، نفس اس کی بھی مزاحمت کرتا ہے. شریعت کا حکم ہے نامحرم کو بری نگاہ سے نہ دیکھو، لیکن نفس اس میں بھی تقاضائے شہوت کے تحت مزاحمت کرتا ہے. بہت سے احکام ہیں لیکن نفس اس کے خلاف کرتا ہے. کہیں نفس یہ کہتا ہے کہ میری عزت چلی جائے گی تو میں شادی کی تقاریب کروں گا، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ کریں گے. شادی میں عورتوں کو جمع کریں گے کیونکہ یہ ناک کٹ جائے گی ورنہ، اور بڑے بڑا کھانا کھلائیں گے، حالانکہ یہ سب چیزیں خلاف سنت تو ہیں ہی، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارا گناہ اور اصلاح وغیرہ بھی ہے. تو نفس جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی مزاحمت کرتا ہے، یعنی خلاف کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے دین کامل حاصل کرنے کا ایک طرف حکم دیا، دوسری طرف آپ کے ساتھ ایک نفس کو کر دیا ایک تو حکم دیا کہ بھائی کمال حاصل کرو، اور ایک ایسی چیز دے دی کہ جو کمال حاصل ہی نہ کرنے دے، ایک آپ کے ساتھ ایک مسلسل چیز لگ گئی نفس، یہ ہے. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو حکم دے اور دوسری طرف ایک آپ کے ساتھ ایک بڑا دشمن، اور شیطان الگ ہے لیکن نفس تو ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکم دیا کہ کونوا صادقین. اس کا علاج یہ ہے کہ دیکھو کونوا صادقین، یعنی تم کوشش تو کرتے ہو لیکن تمہارا نفس خلاف کرنے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے تم ہمت ہار جاتے ہو یا غلط کر بیٹھتے ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کونوا صادقین، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی صفات قرآن میں بیان ہوئی. تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ کہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، بشرطے کہ تمہارا ارادہ بھی ہو. نیت کے اوپر بہت کچھ منحصر ہے. تو نیت جو ہے آپ کی اپنی اصلاح کی ہے یا نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی ہے یا نہیں، اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے، بدلنے کی فکر ہو. تو فرمایا کہ اس چیز کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کمال حاصل کرنے کا حکم دیا، وہاں ایک نفس بھی ساتھ کیا ہوا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس حکم کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بتایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو تقوی حاصل کرنا، اس میں کمال حاصل کرنا تو فرض ہے، لیکن کیسے کرو گے؟ تمہارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، تو کونوا صادقین، دیکھو تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. فرماتے ہیں دیکھو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو، اس روکنے والی چیز کو مرتفع فرما دیا، اور نفس کی اس مزاحمت ہی کا علاج بتایا. تو معیت صادقین یعنی صادقین جو ہیں ان کے ساتھ ہونے سے، یعنی کاملین کی صحبت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مزاحمت مرتفع ہو جاتی، یعنی نفس میں اس درجے کا تقاضا نہیں رہتا کہ وہ مخالفت کرے. یہی ہوتا ہے بزرگوں کی طویل صحبت، بشرطے کہ بندہ چاہتا ہو کہ وہ دین کا کمال حاصل کرے، اس کا ارادہ پکا ہو اور وہ سیکھنا چاہے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہے، تو یہ چیز آخر کار پیدا ہو جاتی ہے کہ اب نفس مزاحمت نہیں کرتا. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت نے خود ہی ایک بار کسی کو کہہ دیا تھا کہ اب یہ حال ہے کہ میرا نفس شریعت کے کسی کام میں مزاحمت نہیں کرتا. یہ نفس مطمئنہ کی پہچان ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں بھی یہی حکم ہے کہ دیکھو میرے بندوں میں، نیک بندوں میں، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ وہی بندے صادقین. اب اسی نفس کی مقاومت، اسی نفس کی مخالفت سہل ہو جاتی ہے، اور اعمال کی تکمیل اس کو سہولت سے میسر ہو جاتی ہے. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے. بزرگوں کی صحبت جتنی زیادہ ہو، بزرگوں کی صحبت میں رہے، نفس کے تقاضے کمزور پڑے، بشرطیکہ آپ کا ارادہ ہو کہ دین حاصل کرنا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علاج کتنا سہل اور کتنا آسان ہے. گویا دمڑی کا نسخہ اور ہزاروں کا فائدہ. کیا ہے؟ صرف صحبت ہی حاصل کرنی. ایک شخص ایک تقاضا چاہتا ہے، وہ ایک مقصود ہے اس کا آخرت، اس کے لیے وہ اللہ والوں کے پاس چلا جائے. اب نفس کی مخالفت کم ہو گئی، یہ معنی مرتفع ہو گیا. بلکہ یوں کہیے کہ جڑی بوٹی کا علاج ہے جس میں دھیلے کا بھی خرچ نہیں. اس آیت میں جو طریقہ دینی کمال حاصل کرنے کا بتلایا گیا ہے، حقیقت میں وہ اصل یعنی کمال کو حاصل کرنے کے طریق سے روکنے کے چیز کو مرتفع کرنا، ہٹا دینے والا ہے. لیکن چونکہ وہ طریق بدون اس معنی کے مرتفع ہوئے دشوار تھا، اس لیے اگر اسی کو طریق کمال کہہ دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں. یعنی بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ طریق کمال کا حاصل کرو، کوشش کرو، اسی لیے کہہ یہ دیا گیا کہ صادقین میں شامل ہو جاؤ، کونو مس صادقین ہو جاؤ، یہی طریقہ ہے کمال حاصل کرنے کا. اصل مقصد تو تھا کمال حاصل کرنا اعمال میں، لیکن یہی طریق ہو گیا کہ صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ. فرمایا کہ فن شناس لوگوں نے، جو اصلاح نفس کو جانتے ہیں، انہوں نے نفس کی اصلاح کے لیے نامعلوم کیا کیا طریقے تجویز رکھے. فرمایا کہ ایسے ایسے علاج تجویز کیے ہیں جن پر عمل کرنا تو ہمت والوں کا کام ہے، مگر یہ طریقہ تو اتنا آسان ہے کہ اس پر کسی کو بھی عمل دشوار نہیں، اور یہ محض قرآن کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ مشاہدہ ہے. بات ثابت ہے کہ کاملین کی صحبت میں یہ اثر ہے کہ ان کے پاس جا کر نفس کا تقاضا مضمحل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں حبیب الامت، کاملین تو بھلا کامل ہی ہیں، میں کہتا ہوں عام مومنین کے مجمع میں جا کر دیکھو، جس وقت سب لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہوتے ہیں تو بے نمازی کے دل میں بھی نماز کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. کیا چیزیں، نفس کہاں چلا گیا اس وقت؟ اور کیوں نہ ہو، آخر یہ بھی تو اولیاء اللہ ہیں. کیونکہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت عامہ، ایک ولایت خاصہ. ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس لیے عام مومنین کی صحبت میں بھی ضرور اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں، چھانٹ چھانٹ کر بدماش نہ جمع ہوئے ہوں. عام مومنین کی صحبت کا اثر بیان کرنے سے میرا مقصود یہ تھا کہ جب ناقصین کی صحبت میں یہ اثر ہے تو تم خود سمجھ جاؤ کہ کاملین کی صحبت میں کیا اثر ہوگا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جس شخص کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو تہجد کے لیے، وہ چند دنوں ایسے لوگوں میں جا کر رہے جو رات کو اٹھتے ہیں، انشاءاللہ اس شخص کو بھی تہجد کی عادت ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان کی بات سنے بھی تو. مثلا وہ کہیں گے میں جلدی سویا کروں، اس کو سنتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ظاہر ہے اس کی تہجد میں کہاں سے اٹھ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں میں جا کے رہو، دیکھو انشاءاللہ تم کو بھی تہجد کی عادت ہو جائے گی. پھر جو لوگ واقعی کامل ہیں ان کی صحبت میں تو کیا کچھ نفع نہ ہوگا، اس کو خود ہی سمجھ لیجیے. وہ لوہا جو پارس پتھر کے ساتھ لگ جاتا ہے فوراً سونا بن جاتا ہے. یعنی برے لوگ بھی اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں تو وہ بھی نیک بن جاتے ہیں. مگر کاملین کی صحبت کے مؤثر ہونے کی ایک شرط ہے، اور اس کے لیے ایک پرہیز ہے. پرہیز تو یہ ہے کہ اعمال و افعال وغیرہ میں اس کی مخالفت نہ کرو، اپنی رائے نہ لگاؤ. دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے، یعنی اپنا بڑا سمجھو، اپنے کو کم سمجھو. اور شرط یہ ہے کہ اپنی حالت کی اس کو اطلاع دیتے ہیں. دو شرط ہیں. دیکھا آپ نے کتنی راز کی بات معلوم ہوگی. ایک شرط ہے، ایک پرہیز ہے. پرہیز یہ ہے کہ اعمال و افعال میں اس کی مخالفت نہ کرو، اور شرط یہ ہے کہ اپنے حالات کی اس کو اطلاع دیتے رہو. تمہارے نفس میں جو مرض بھی ہو اس سے صاف صاف کہہ دو، حیا نہ کرو. کیونکہ طبیب اور ڈاکٹر کے سامنے بضرورت علاج بدن مستور، یعنی چھپے ہوئے بدن کا کھولنا جائز ہے. اسی طرح طبیب روحانی سے نفس کے امراض بیان کر دینا جائز ہے. تو اپنا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر رکھ دو، اس سے مت ڈرو کہ ان کی نظر میں تم ذلیل ہو جاؤ گے. بخدا اہل اللہ کی نظر میں خود ان سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں ہوتا، وہ اہل اللہ میں ہی نہیں ہے جو اپنے کو سب سے زیادہ ذلیل نہ سمجھے. وہ اپنے کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ فساق و فجار بھی اپنے آپ کو اتنا ذلیل نہیں سمجھتے. بالکل یہی ہوتا ہے. تم اس بات سے بالکل مطمئن رہو، پھر جب تم اپنا حال بیان کر چکو تو اس پر وہ جو کچھ بتلا دیں اس کا اتباع کرو. یہی طریقہ علاج ظاہری میں بھی آپ کرتے ہیں کہ پہلے آپ ڈاکٹر کو اپنا حال بتاتے ہیں، پھر جو نسخہ وہ تجویز کرتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو پرہیز بتاتا ہے اس سے آپ بچتے ہیں. یہی طریقہ حضرات کاملین کی صحبت میں اختیار کرنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں ارادہ کرو اور آخرت کو مقصود بنا لیں، ایک تو ہمارا کام یہ ہے. پھر اگر آخرت کو واقعی مقصود بنایا ہے تو اس کو کمال کے درجے تک پہنچانے کا تقاضا خود پیدا ہوگا. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں تقاضا، آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے، مقصود کیا ہے. مقصود آخرت ہو، پھر اس کو کمال کے درجے تک پہنچانے کی طلب ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے کے سپرد اختیار کرو، ان کو اپنا کچا چٹھا بتاؤ جیسا حاتم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا. تو انشاءاللہ آنن فانن بندہ کہاں سے کہاں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ایسے بندوں میں شامل کر لیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں بھی وہی تعلیم ہے کہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں جاؤ گے. اللهم آمين.